بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 7 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بازی حصہ اول ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف ایم اے راحت ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آپ اسے اپنے پاس بلا کر مجھے اطلاع دیں. بس اتنا سا کام کرنا ہوگا. یہ کام آپ کے ذمے. کہاں تم کہاں ہوگے؟ میں غالباً کل تک اپنے ٹھکانے سے مطلع کر دوں گا. ٹھیک ہے, میں تیار ہوں. مجھے اجازت ہے؟ بیٹھو منصور, اگر جلدی نہ ہو تو چائے پی کر چلے جاؤ. میں ابھی بنا کر لاتی ہوں. یقین کریں بالکل طلب نہیں. پروفیسر شیرازی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ صرف شرافت کا رشتہ ہے. میں نے انتہائی نامساعد حالات میں ان کے ہاں پناہ لی اور وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار بھی ہو گئے تھے. بڑی مدد ملی ان سے مجھے اس گھر سے, لیکن ان حالات میں میں نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی. آپ سرخاب کے پاس گئی تھی؟ ہاں. مسز جہانگیر نے گردن جھکا لی. طارق نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں گرفتار کروا دوں. میں اس سے کچھ کہہ ہی نہ سکی, لیکن اس خیال سے چلی گئی تھی کہ تم دوبارہ میرے پاس نہ آؤ اور پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکو. لیکن تم نہ مل سکے. طارق سے ایک چوک ہو گئی. انسپیکٹر کو سید جبار کا حوالہ نہ مل سکا, ورنہ وہ میری ضمانت منظور نہ کرتا. بہرحال اب مجھے آپ کے تعاون اور دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میں جس راستے سے گیا تھا اسی راستے سے واپس آ گیا. اب میرا دوسرا کام ایاز سے ملاقات تھی. ایاز قابل بھروسہ اور جان نثار نوجوان تھا. میں اس سے بھی کام لے سکتا تھا. ویسے انسپیکٹر کی چالاکی مجھے پسند آئی تھی. اس نے ایک خطرہ مول لے کر دوسرا بڑا خطرہ ٹالا تھا اور بلا شبہ چمن سے اپنے تعلقات نبھائے تھے. ایاز کے مکان سے تھوڑے فاصلے پر کار روک کر میں اس کے مکان کے قریب پہنچ گیا. کافی دیر تک دستک دینے کے بعد ایاز نے دروازہ کھولا. وہ ایک چادر لپیٹے ہوئے تھا اور ابھی بھی اسے بخار تھا, لیکن وہ مجھے پہچان کر کھل اٹھا. ارے منصور بھیا, آؤ خیریت؟ اس وقت چمن نے مجھے بتایا تھا کہ تم بیمار ہو. ارے ہاں, ملیریا ہو گیا تھا. آؤ اندر چلیں, ایاز نے پیچھے ہٹ کر کہا اور میں اندر داخل ہو گیا. اب تم کیسے ہو؟ بس بخار ہے اور انسان تنہا ہو تو بیماری شیر ہو جاتی ہے. تم کچھ دیر بیٹھو گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اس نے ہنس کر کہا. میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں ایاز, میں نے کہا. چلو تیار ہو, کوئی کام ہے؟ ایاز نے فوراً پوچھا. ہاں بس اپنے کپڑے وغیرہ جمع کر لو, جو چیزیں لے جانا چاہتے ہو وہ ساتھ لے لو. اوہ, کہیں باہر جانے کا پروگرام ہے؟ نہیں, لیکن تم میری رہائش گاہ پر اب میرے ساتھ ہی رہو گے. میں وہ سب کچھ شروع کر رہا ہوں ایاز جو تم اور دوسرے لوگ چاہتے ہیں, یعنی اپنے دشمنوں کے خلاف اعلان جنگ. اور اب ہم دونوں میں سے ایک کا وجود رہے گا, صرف ایک کا, میں نے کہا. اور ایاز خوشی سے اچھل پڑا. یہ بات ہے تو ایاز بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے گا بھیا, ایسی تیسی ان لوگوں کی. ایاز کو نہیں جانتے ابھی, بس ابھی تیار ہوتا ہوں. بس کسی وقت استاد کو بتا دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہاری بات نہیں ٹالے گا کبھی بھی. ایاز نے چادر اتار کر پھینک دی اور جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگا. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. ایاز کو لے کر میں تقریباً 12 بجے اپنی رہائش گاہ پر واپس پہنچا. ایاز نے بہت دلچسپی کے ساتھ اس مکان کو دیکھا. یقیناً اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا اور میں بھی فوری طور پر اسے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا. چونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی, ایاز بیمار بھی تھا, اس لیے پہلے میں نے اس کے آرام کا بندوبست کیا. اپنے ہی بیڈ روم میں اس کے لیے بستر بھی لگوا دیا. ملازم سو چکے تھے اس لیے اس وقت انہیں تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا. ایاز کو میں نے آرام سے لٹا دیا. کوئی دوا وغیرہ پی تم نے؟ استاد چمن نے فقیروں کو بھیجا تھا اور فقیروں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا. ایک انجیکشن تو ڈاکٹر نے ضرور لگایا تھا, لیکن منصور بھیا دوا پینے کو اپنے کی عادت نہیں رہی اور پھر کچھ دن آرام کرنے کو بھی جی چاہتا ہے. بس یہ بیماری ہی ایسی ہے دوست جو کچھ روز آرام کرنے کا موقع دے دیتی ہے, ورنہ اپنی ڈیوٹی تو سال کے 365 دن جاری رہتی ہے, کوئی چھٹی وغیرہ نہیں ہوتی. یوں بھی تو تمہاری چھٹی ہی رہتی ہے, کون سا حل چلانا پڑتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا. ہائے کن خوش نصیبوں کی باتیں کرتے ہو جو دن بھر حل چلاتے ہیں, رات بھر سکون سے سوتے ہیں. ان سے زیادہ خوش نصیب انسان تو روئے زمین پر کوئی اور ہوتا ہی نہیں. کتنے پرسکون لوگ ہوتے ہیں, ان کی زندگی کتنی پرسکون ہوتی ہے, اور یہاں دن رات لوگوں کی بدعائیں لیتے پھرتے ہیں. سکون کہاں سے ملے گا؟ لوگ نہ جانے کتنے محنت سے روپیہ کماتے ہیں, نہ جانے ان کی کون کون سی ضرورتیں ہوتی ہوں گی جنہیں ہم پامال کر دیتے ہیں. یقین کرو بھیا, رات کو ضمیر کی چیخیں برداشت ہی نہیں ہوتی, ساری رات جاگتے گزر جاتی ہے. بس یہی بیماری کے چند روز ہوتے ہیں جو سکون سے گزرتے ہیں. انہیں بھی دوا پی کر غارت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بتاؤ تو ذرا جیب تلاشی کیوں کرتے ہو ایاز؟ میں نے تعجب سے پوچھا، میں خود نہیں بتا سکتا بھیا کہ میں جیب تلاشی کیوں کرتا ہوں، بس یوں سمجھ لو کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، اور کرنا بھی چاہوں تو شاید کبھی نہ کر سکوں۔ استاد چمن چھوڑے گا کہاں؟ اس کے بعد ساری زندگی جیل میں ہی گزرے گی نا، ایاز نے جواب دیا۔ تم نے کبھی چمن سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا؟ اب زندگی اتنی بری بھی نہیں لگتی مجھے، ایاز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہرحال ایاز، میں چاہتا ہوں کہ اب تم یہاں کچھ روز میرے ساتھ گزار لو، میں اپنی مہم کا آغاز کر چکا ہوں، اور اس وقت تم تنہا رازدار میرے ہو جس سے میں دل کی ہر بات کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا تم دل سے میرے لیے کام کرنا پسند کرو گے ایاز؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بھیا، کیا تمہاری نظر میں ایاز قابل اعتبار بندہ نہیں ہے کیا؟ بات اعتبار کی نہیں، اگر اعتبار نہ ہوتا تو میں تمہیں اپنے ساتھ کبھی ساتھی کی حیثیت سے منتخب نہ کرتا، لیکن تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جو کھیل شروع کر رہا ہوں اس میں ہر قدم موت کی جانب ہوگا، تمہارے ہاتھوں کوئی قتل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے پہلے سے بتا رہا ہوں کہ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکو، اگر تم انکار کر دو گے تو مجھے کوئی صدمہ بھی نہ ہوگا، یہ سب کچھ مجھے بھی پسند نہیں، لیکن دل کی آگ بجھائے نہیں بجھتی، میں اپنی ماں اور بہن کو نہیں بھول سکتا۔ بولو ایاز، خدا کو گواہ بنا کر مجھے سچی بات بتا دو، اگر تم سچی بات ہی سننا چاہتے ہو تو سن لو کہ تمہاری بہن میری بہن، تمہاری ماں میری ماں، میں تمہارے مشن میں برابر کا شریک ہوں، میں بھی ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے منصور اور ایاز کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اور اس کی وجہ یہ ہے بھیا کہ میں نے دنیا میں ماں اور بہن کبھی دیکھی ہی نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہ دیکھا، نہ جانے کیوں زندگی گزارتا رہا، نہ جانے کس کے لیے زندہ ہوں۔ اب میرے سامنے زندگی کا کوئی مقصد تو ہوگا نا، اگر انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہو تو خود اس کی اپنی نگاہوں میں اس کی وقت بڑھ جاتی ہے، یہ احساس مجھے آج ہی ہوا ہے، میں اب استاد چمن سے بھی لڑ جاؤں گا، کسی کی نہیں مانوں گا۔ ایاز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں اس کے جذبات سے خود بھی متاثر ہو چکا تھا۔ تقدیر کی بات ہے ایاز، ایک وقت ایسا تھا جب میری پھٹی ہوئی آنکھیں، سہما ہوا دل، چاروں طرف کسی ہمدرد، کسی سہارا دینے والے کی تلاش میں گھومتا تھا، اور ایک بھی انسان مجھے نہ مل سکا، ہر شخص اجنبی تھا۔ اگر اس وقت مجھے ایک شیرازی، ایک ایاز، ایک چمن، ایک لیڈی جہانگیر مل جاتی تو میں اس زمین پر سر اٹھا کر چلنے والوں میں سے ایک ہوتا، میں اپنے وطن کی زمین کے سینے پر گناہ کا بوجھ نہ ہوتا، لیکن تقدیر یاور نہ تھی، کوئی ملا ہی نہیں، اور جو ملا اس نے شرافت ہی چھین لی، وہ ارادے چھین لیے جو سینے میں مچل رہے تھے، ماں اور بہن چھین لی، داغ ہی داغ بھر دیے، اور پورے وجود میں آگ ہی آگ سلگ رہی ہے، ہر زخم لہو دے رہا ہے۔ اگر آج بھی میری ماں اور بہن مجھے واپس کر دی جائیں تو میں اپنے ماضی کی طرف لوٹ جاؤں گا، مجھے برا آدمی بننے کا بالکل شوق نہیں، میں چاہتا ہوں لوگ مجھے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے جانیں، لیکن اب یہ سوچ صرف ہونٹوں پر ایک کربناک ہنسی لاتی ہے، اور میں اور مجھ سے متعلق ہر شخص مایوس ہو چکا تھا، کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھے میری کھوئی ہوئی جنت واپس لوٹا دے گا۔ تقدیر مجھے برا دیکھنا چاہتی ہے ایاز، تو میں کیا کروں؟ میں ان دونوں کے بغیر قبر میں بھی نہیں جا سکتا، شاید میں قبر میں بھی سکون نہ پا سکوں۔ ایک بار پھر سوچ لو ایاز، میں تمہاری زندگی میں، منصور بھیا جو کچھ میں نے کہا کیا تمہیں اس میں خلوص اور ارادے کی پختگی نظر نہیں آتی؟ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور جب تک رگوں میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے میں انشاءاللہ ثابت قدم ہی رہوں گا۔ تو عظیم ہے ایاز، میرا قابل اعتماد دوست، میرا دست راست، میں نے ایاز کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور دوسرے ہاتھ سے اس کی آنکھیں پوچھ ڈالی۔ ایاز مسکرانے لگا، میں نے چمن سے بھی تیرے لیے بات کر رکھی ہے، اس نے خوشی سے تجھے میرے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی ہے، میں نے اسے بتایا تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ اوہ تو یہ بہت اچھا ہوا، اس سے بگاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ بگاڑنے کی بات کر رہے ہو ایاز، چمن نے میری بہت مدد کی ہے، یہ عمارت بھی اسی نے کرائے پر لے کر دی ہے مجھے۔ ایاز کے چہرے پر حیرت کے نقوش نظر آنے لگے، پھر اس نے کہا، کچھ بھی کہو منصور بھیا، تمہاری شخصیت میں ایک انوکھی کشش ہے، میں خود بھی اس کشش کا شکار ہوا، اور نہ جانے کتنے اور لوگ بھی ہوں گے۔ ایاز سے کافی دیر گفتگو جاری رہی، پھر میں نے اسے سونے کی ہدایت کی اور اس نے میرے حکم کی تعمیل بھی کر لی، میں البتہ دیر تک جاگتا رہا۔ صبح کو ہم دونوں بہت دیر سے اٹھے، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتفاق سے میری نگاہ اس طرف اٹھ گئی، میں نے حسینہ کا چہرہ دیکھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ اندر آ چکی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس رہی تھی، منہ میں کپڑا ٹھونس رہی تھی، لیکن ہنسی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے پوچھا، اور حسینہ ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ضرور تو پاگل ہو گئی ہے حسینہ، جو دیکھے گا پاگل ہو جائے گا، حسینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ رات کو تم اکیلے سوئے تھے؟ تو پھر رمزو کی بیوی کے ہاں لڑکا ہوا تھا، مگر وہ اتنا سا تھا، بالکل اتنا سا، اور ہاں تمہارا لڑکا راتوں رات جوان ہو گیا۔ وہ پھر ہنس پڑی، لیکن میں نے اس ہنسی میں اس کا ساتھ نہ دیا۔ بری بات ہے حسینہ، تم لڑکی ہو، ایسی بےہودہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، لوگ تمہیں اچھی لڑکی نہیں سمجھیں گے، جبکہ تم اچھی لڑکی ہو، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ حسینہ کی ہنسی رک گئی، اس نے جھیپی جھیپی نگاہوں سے ہم دونوں کو دیکھا اور بولی، کیا بہت بری بات کہی میں نے؟ ہاں ٹھیک ہے، اب ایسی بات کبھی نہیں کروں گی، اگر میرے منہ سے کوئی بری بات نکل جائے تو مجھے فوراً ٹوک دیا کرو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ میرا دوست ایاز ہے، اب ہمارے ساتھ رہا کرے گا۔ ایاز، یہ حسینہ ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بس ذرا ہستی زیادہ ہے۔ ہاں حسینہ، ناشتے کا بندوبست کر لیا؟ تیار ہے، میں کئی بار آ چکی تھی، لگوا دوں؟ ہاں بھائی، بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی کرو، میں نے فوراً ہی کہا۔ تم دونوں چلو منہ ہاتھ دھو لو، ناشتے کی میز پر پہنچو، ناشتہ تیار ملے گا، حسینہ نے کہا، اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں نے ایاز کو مختصراً اس بارے میں بتایا، اور پھر ہم ناشتے کی میز پر پہنچ گئے۔ ہم ناشتہ کرنے لگے، ایاز کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، اب کیا پروگرام ہے منصور بھیا؟ طارق، میرا سب سے پہلا شکار وہی ہوگا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے میری ماں اور بہن کے بارے میں ضرور کچھ معلوم ہے، میں آج اسے مجبور کروں گا اور وہ ان کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ کیا تم اسے آسانی سے تلاش کر سکتے ہو؟ ہاں، مجھے اس کے دو ٹھکانے معلوم ہیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بس میرے معاون رہو گے، لیکن میرا خیال ہے مجھ سے کچھ فاصلے پر رہو تو بہتر ہے، تمہیں کسی کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے، دور رہ کر تم ان لوگوں کی نگرانی بھی کر سکو گے جو میری تاک میں بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے آئے بغیر میرے لیے کام کرو۔ ویری گڈ، میں تیار ہوں، تم دیکھنا کیا ہنر دکھاتا ہوں، ایاز نے فوراً ہی کہا۔ شام کو تقریباً 7 بجے ہم دونوں اس عمارت سے باہر نکل آئے۔ چمن نے میرے لیے جو سہولتیں فراہم کر رکھی تھی، اس کے لیے تہ دل سے میں اس کا شکر گزار بھی تھا۔ جو لباس میں نے پہن رکھا تھا اور جس طرح کی کار میں سواری کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں کسی کو مشکوک بھی نہیں لگ سکتا تھا کہ میں وہی معمولی سا انسان ہوں جو چند روز قبل ایک فرم میں ڈرائیوری کا کام کرتا تھا۔ چمن نے میرا حلیہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ سڑکیں روشن ہو چکی تھی، دکانیں جگمگا رہی تھی، چاروں طرف زندگی رواں دواں تھی، موٹریں، بسیں، ٹانگے اور رکشے ادھر ادھر آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ ان سڑکوں پر کسی بھی طور چلتے ہوئے میری آنکھوں کی پیاس بڑھنے لگتی تھی، یہ منتظر آنکھیں کسی معجزے کی طالب تھی۔ کسی رکشے میں یا بس کی کسی کھڑکی میں مجھے میری ماں کی صورت اچانک نظر آ جائے، میں اس کا تعاقب شروع کر دوں اور پھر ماں کو پا لوں، وہ مجھے بتائے کہ فریدہ مجھ سے ملنے کے لیے کتنی بے چین ہے، وہ دن رات دعائیں کرتی ہے کہ اس کا بھائی اسے مل جائے، اور آج خدا نے اس کی دعا پوری کر دی ہے، لیکن پھر وہ نقوش مٹ جاتے، رکشے میں کوئی اور صورت نظر آتی، بس میں کوئی نہ ہوتا، اور میرے وجود میں تھکن اتر آتی، ایک شدید تھکن۔ آج بھی یہی کیفیت تھی، سڑکیں طے ہو رہی تھی، ذہن خیالات میں الجھا پڑا تھا اور آنکھیں ہر گزرتی ہوئی صورت کو غور سے تک رہی تھی۔ کار گویا خود چل رہی تھی، موڑ کاٹتے وقت بریک لگاتے ہوئے صرف آزا کی مستدی کار فرما تھی۔ دیر تک میرا ذہن غیر حاضر رہا، پھر ایاز کی آواز نے یہ تلسم توڑ دیا، بہت خاموش ہو منصور بھیا، کیا بات ہے؟ ہاں ایاز، وقت گزاری کر رہا ہوں، ذرا رات ہو جانے دو، کیا خیال ہے کسی ہوٹل میں بیٹھا جائے؟ اپنے اور میرے تعلق کو دنیا کی نگاہوں سے چھپانا چاہتے ہو تو ایسی جگہوں پر میرے ساتھ زیادہ نظر نہ آؤ جہاں عام لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ایاز نے کہا، اور میں ہونٹ کھینچ کر گردن ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ یہ درست ہے ایاز، ایک اور بات بھی ہے بھیا، ہم دونوں جب بھی باہر نکلیں کیوں نہ اپنا حلیہ تھوڑا سا بدل کر نکلا کریں۔ میک اپ؟ میں نے فوراً پوچھا۔ خیر باقاعدہ میک اپ تو نہ کیا جائے اور نہ ہی مجھے آتا ہے، لیکن چند ایسی موٹی موٹی چیزیں جو آسانی سے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی لا سکیں، جیسے اینک اور مونچھیں وغیرہ، آج کل تو یہ سامان عام طور پر مل جاتا ہے، جب اس لائن میں نکل آئے ہیں تو بہروپیہ بننا کیا مشکل ہے، آؤ یہ سامان خرید لیں، میں نے کہا، اور کار ایک بازار کی طرف موڑ دی۔ بے شمار دکانوں پر گھوم پھر کر ہم نے بہت سی چیزیں خرید لی۔ تھوڑی سی رقم میں نے ایاز کی جیب میں بھی ڈال دی تاکہ وہ بھی اپنی پسند کی کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید لے۔ ایاز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ سارے بازار اپنے بینک میں موجود ہیں منصور بھیا، ایسے بینک جن کے لیے چیک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہیں نہیں، تھے کہو ایاز، تھے۔ اب تم ان بینکوں سے رقم وصول نہیں کر سکو گے۔ بالکل نہیں کروں گا، میں تو صرف بات کرتا ہوں، ایاز نے کان پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر ہم دونوں واپس چل پڑے۔ وقت اب بھی زیادہ نہیں ہوا تھا، دیر تک ہم سڑکوں پر بلا مقصد گھومتے رہے۔ ایاز بہت زیادہ خوش تھا، اور پھر رات کو تقریباً 10 بجے میں نے ایاز سے کہا کہ اب کام کرنے کا وقت ہو چکا ہے، چنانچہ پہلے میں کوئن سکوئر کا رخ کروں گا۔ کوئن سکوئر فلیٹوں کی بستی میں تھا۔ سڑک کے دونوں سمت مختلف کمپنیوں کے فلیٹ بنے تھے، انہی میں سے ایک کوئن سکوئر بھی تھا۔ ایک دوسرے پروجیکٹ کے پاس کار کھڑی کر کے ہم دونوں نیچے اتر گئے۔ دکانیں کھلی پڑی تھی، یہاں کئی سنیک بار کھلے تھے اور اچھی خاصی چہل پہل نظر آ رہی تھی، چنانچہ ہم ٹہلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ کوئن سکوئر ہمارے سامنے تھا، تھوڑی دیر بعد ہم اس کے عقب میں موجود تھے۔ آتے کی دیوار کے پاس چوکیدار ضرور ہوگا، میں اندر چلتا ہوں، میرے چند منٹ کے بعد تم فلیٹ نمبر 18 میں آ جاؤ گے۔ میں اندر کی طرف چل پڑا اور سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ فلیٹ نمبر 18 پہلی منزل پر بنا تھا۔ 18 نمبر کے سامنے آ کر میں رک گیا۔ میں نے بیل بجائی اور اندر آواز گونجنے لگی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ کئی بار گھنٹی بجائی لیکن کوئی جواب ہی نہ ملا۔ گیلری کے دوسرے سرے پر ایاز نظر آیا۔ اسی وقت فلیٹ کے سامنے والے دروازے سے ایک درمیانی عمر کی عورت باہر آئی اور مجھے ایک دم دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ فلیٹ تو کئی دن سے بند پڑا ہے، یہاں جو صاحب رہتے تھے اپنا سامان لے کر چلے گئے، عورت نے فوراً ہی بتایا۔ اچھا، میں نے مایوسی سے گردن ہلائی اور واپسی کی طرف چل پڑا۔ سیڑھیوں پر ایاز مل گیا۔ نیچے اترتے ہوئے اس نے صورتحال پوچھی اور میں نے بڑھیا کی اطلاع دہرا دی۔ ایاز خاموشی سے سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ پھر اب کہاں چلیں؟ ایک جگہ اور ہے، اگر وہ وہاں بھی نہ ملا تو پھر ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے اگر میرا خیال غلط نہیں ہے تو طارق نے یہ فلیٹ میری وجہ سے چھوڑا ہے، لیکن کیوں؟ اس نے مجھے اپنا فون نمبر بھی بتا دیا تھا اور یہ فون اسی فلیٹ پر لگا ہے۔ فون سے کسی جگہ کا پتہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسے خیال ہوگا کہ میں کہیں یہاں نہ پہنچ جاؤں۔ اب غالباً وہ اسٹریٹ پیلس میں ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کار اسٹریٹ پیلس میں داخل ہو چکی تھی۔ بنگلہ نمبر 9 نظر آ گیا تھا اور اسے دیکھ کر ایاز نے گہری سانس لی۔ شہنشاہوں کی سی زندگی گزار رہا ہے، کیا خوبصورت عمارت بنائی ہے بھائی۔ میں نے ایک جگہ کار روک دی۔ تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے ایاز؟ نہیں، سکھا دوں گا، ضروری ہے، ذرا سی دیر میں سیکھ جاؤں گا۔ سکوٹر تو چلا لیتا ہوں لیکن گاڑی نہیں۔ بس ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں اندر جاتا ہوں۔ اکیلے؟ ہاں اکیلا۔ ویسے اگر تم چاہو تو کار یہاں چھوڑ کر اس بنگلے کی عقبی چار دیواری سے اندر آ جاؤ، کوئی گڑبڑ ہو تو سنبھال لینا۔ ویسے اس کا امکان بھی نہیں، میں نے کہا اور ایاز نے گردن ہلا دی۔ میں بنگلے کی طرف کو چل پڑا۔ سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے دروازے پر دیکھا، چوکیدار موجود نہ تھا۔ ایک لمحے تک سوچتا رہا اور اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، کیوں نہ اس وقت حکمت عملی سے کام لیا جائے، یعنی میں باقاعدہ طارق سے ملاقات کروں اور اپنی بے بسی کا رونا روتے ہوئے اس سے کہوں کہ میں سیٹ جبار کے لیے کام کرنے پر رضامند ہوں اور اس کے بعد حالات کا جائزہ لے کر کام کرنا شروع کر دوں۔ اس طرح خطرات بھی کم ہو جائیں گے، اندر ممکن ہے زیادہ افراد ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو عقل مندی سے کام لے کر باہر آیا جا سکتا ہے۔ صرف اتنی سی بات رہ جاتی ہے کہ طارق مجھ سے سوال کرے گا، اس بنگلے کے پتے کے بارے میں پوچھے گا تو کوئی بھی نام لے دوں گا، کہہ دوں گا کہ میں نے سیٹ جبار کے ہاں فون کر کے معلوم کیا تھا۔ اس پروگرام سے مطمئن ہو کر میں نے کال بیل کا بٹن تلاش کیا اور اس پر انگلی رکھ دی۔ دو تین بار بیل بجانے کے بعد مجھے برامدے میں ایک دروازہ کھلتا نظر آیا۔ ایک لڑکی سیاہ رنگ کی میکسی پہنے ہوئے باہر نکلی، خاصی دلکش لڑکی تھی۔ وہ اچک اچک کر اچانک پھاٹک کے دوسری سمت جھانکنے لگی اور میں ذیلی کھڑکی کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ لڑکی رک گئی، میں ٹھٹکا تو اس نے مجھے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ جی فرمائیے، اس نے پوچھا، اور مجھے وہ آواز یاد آ گئی جو میں نے طارق کے فلیٹ میں فون پر سنی تھی۔ طارق صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے فوراً ہی کہا۔ اس وقت تو آپ صرف مجھ سے مل سکتے ہیں کیونکہ طارق صاحب گھر میں موجود نہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جلدی آنے کا امکان ہے، میں نے فوراً ہی پوچھا، مجھ سے ملنا پسند نہیں کریں گے کیا؟ میں آپ کو بہت عمدہ سی چائے پلوا سکتی ہوں۔ وہ شرارت سے بولی، آپ اجنبیوں کو اتنی آسانی سے چائے کی دعوت دے دیتی ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے فون پر اس کی گفتگو یاد آ گئی، خاصی بے تکلف لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ چائے پینے کے بعد وہ اجنبی نہیں رہتے اور مجھے دوست بنانے کی عادت ہے۔ ویسے طارق صاحب آنے والے ہوں گے، آئیے، اس نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ لڑکی نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور روشنی کر کے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تشریف رکھیے، ابھی چند لمحوں بعد چائے بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ آپ خود؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، یہاں صرف میں ہوں اور طارق صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ملازموں کی ضرورت نہیں پیش آتی، گھر کے سارے کام میں خود ہی کرتی ہوں۔ آپ طارق صاحب کی کوئی نہیں ہوں سوائے سیکٹری کے، ویسے یہاں سارے عہدے میرے ہیں، سویپر، باورچی، پھلواری، مالی، تمام کام میں خود کرتی ہوں۔ اور پھر ہم مستقل اس جگہ رہتے بھی نہیں ہیں۔ خوب، لیکن آپ ہیں کون؟ آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ میرا نام منصور ہے، میں نے جواب دیا اور لڑکی ایک لمحے کے لیے چونک پڑی۔ جانتی ہوں آپ کو، کو دیکھا پہلی بار ہے، لیکن آپ کے تو شاید طارق صاحب سے خوشگوار تعلقات بھی نہیں۔ پہلے نہیں تھے، اب ہیں، اور جو کمی رہ گئی ہے وہ آج پوری کرنے آیا ہوں۔ میں ان سے سارے اختلافات ختم کرنے کا خواہش مند بھی ہوں، ان کی سیکٹری ہونے کی حیثیت سے میں بھی حالات سے واقف ہوں۔ آپ چند روز قبل گرفتار ہوئے تھے نا؟ ہاں، طارق صاحب مجھے بھٹی میں تپا کر کندن بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں کندن بن چکا ہوں، چمک تو نہیں رہے؟ وہ مسکرا کر بولی، چمکوں گا، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ طارق صاحب سے پوچھ لیں، ویسے میں ذاتی طور پر آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ ان سے اختلافات فوری طور پر ختم کر لیں۔ میں نے کہا نا، اسی مقصد کے تحت آیا ہوں، آپ بھی ان سے میری سفارش کروا دیجئے گا۔ ویسے میں مشورے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں نے فوراً ہی پوچھا۔ انسانی ہمدردی سمجھ لیں، میں نہیں چاہتی کہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں، بس اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں، اس نے قدرے بے پرواہی سے کہا اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ میں چائے لاتی ہوں، آپ اکیلے ہیں تو بور تو نہیں ہوں گے کیا؟ ابھی نہیں خاتون، یقین کریں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، طارق صاحب آ جائیں اس کے بعد چائے ٹھیک رہے گی۔ اتنے وقت تک آپ مجھ سے گفتگو کر لیں۔ اوہ، کیا گفتگو کی جائے ویسے آپ سے؟ اچھا یہ بتائیں، طارق صاحب سے آپ کیا گفتگو کریں گے؟ ویسے سارے حالات، اوہ چلیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، طارق صاحب بھی آ گئے۔ میں نے بھی کسی کار کی آواز سن لی تھی، لڑکی اٹھی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ طارق برامدے کی طرف بڑھ رہا تھا، مجھے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اوہ منصور۔ ہاں طارق صاحب، آپ مجھے دیکھ کر حیران تو ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ خوب، آؤ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دو، پینی میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ طارق نے خود کو نڈر اور بے پرواہ ثابت کرنے کے لیے کہا اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ لڑکی، جس کا نام اب مجھے معلوم ہو چکا تھا، مجھے ڈرائنگ روم میں لے آئی اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، تم بیٹھو، میں طارق صاحب کو صورتحال پہلے سے بتائے دیتی ہوں، تاکہ اگر ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو وہ تم سے ملاقات سے پہلے ہی دور ہو جائے اور تم دونوں کی گفتگو خوشگوار ماحول میں ہی ہو۔ بہتر ہے، میں نے سعادت مندی سے کہا اور پینی باہر چلی گئی۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا، مجھے یقین تھا کہ ایاز بھی عمارت کے اندر ہی ہوگا۔ بہرحال صورتحال قابو میں تھی اور ایاز کی ضرورت پڑنے کی امید بھی نہ تھی۔ تقریباً پانچ منٹ کے بعد طارق شب خوابی کے لباس میں اندر داخل ہوا، پینی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ طارق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ تو تم لوگ خاصی گفتگو کر چکے ہو، ویسے منصور پینی میری سیکٹری بھی ہے اور محبوبہ بھی، انتہائی ہوشیار لڑکی ہے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا، میں نے اس کے باریک گاؤن پر تنقیدی نظر ڈالی، اس میں مجھے پستول جیسی کوئی وزنی چیز محسوس نہ ہوئی۔ ایک ہاتھ میں وہ پائپ اور تمباکو کا پاؤچ لیے کھڑا تھا، لائٹر بھی ساتھ ہی تھا، اور یہ تینوں چیزیں اس نے اپنے سامنے میز پر رکھ دی اور بولا، کیا پیو گے؟ میں نے محترمہ سے بھی یہی عرض کیا تھا کہ کسی شے کی خواہش نہیں، برائے کرم تکلیف نہ کریں، جیسے تمہاری مرضی۔ یہاں کا پتہ کس طرح معلوم ہوا؟ سیٹھ صاحب کی کوٹھی فون کیا تھا، مس اینجل تھی یا کوئی اور خاتون، انہوں نے دو پتے دیے تھے کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک پتے پر مل سکتے ہیں، ایک کوئن سکوئر کے فلیٹ نمبر 18 کا پتہ اور دوسرا یہ۔ اوہ، کون تھا وہ؟ میرا خیال ہے اینجل کو یہ پتہ معلوم نہیں ہے، شاید وہ جانتی ہو۔ بہرحال میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا یہ گفتگو مس پینی کے سامنے ہوگی؟ میں نے فوراً پوچھا۔ کوئی حرج نہیں ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ میری سب کچھ ہے۔ طارق نے مسکرا کر پینی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں طارق صاحب کہ جہانگیر لمیٹڈ میں میرے اوپر چوری کا الزام کیوں لگایا گیا تھا؟ وہ رقم تم نے نہیں لی تھی کیا؟ طارق نے فوراً ہی پوچھا۔ نہیں۔ تب پھر ایک بات ہو سکتی ہے، سیٹ جبار نے لیڈی جہانگیر کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت کی ہوگی۔ یوں بھی ان کا خیال ہے کہ ابھی تمہاری تربیت مکمل نہیں ہوئی، پھر تم ضد کر رہے ہو منصور۔ سیٹ صاحب کو کسی ایک ایسے آدمی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ خود تو سوچو، ہزاروں آدمی ان کے لیے کام کرتے ہیں، بس یہ ان کی فطرت سمجھو کہ ہر سرکش انسان کو جھکتے دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تم میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں، ورنہ تم ہو کیا چیز، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں ان سے مکمل تعاون کرنا چاہتا ہوں اور اب کوئی اختلاف نہیں رکھنا چاہتا۔ ہاں، ابھی پینی نے مجھے تمہاری اس خواہش سے آگاہ بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں سیر صاحب تک تمہاری یہ درخواست پہنچا دوں گا، لیکن پھر وہ ویسی ہی کوئی شرط رکھ دیں گے، ممکن ہے پھر تمہیں کسی کو قتل کرنے کے لیے کہہ دیا جائے۔ پارک کا پتہ بتا دو، میں نے کہا، اور طارق ہنس پڑا۔ تمہارا خیال ہے وہ معاملہ اب تک یوں ہی پڑا ہوگا؟ پارک کی لاش سمندر مچھلیاں اب تک چٹپی کر گئی ہوں گی، اب تو کوئی دوسری ہی بات ہو سکتی ہے، لیکن تم کسی کو قتل کر سکتے ہو منصور؟ ہاں طارق، میں نے آخری حد تک شرافت کے راستے اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب سارا ماحول ہی مجھ سے باغی ہو گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ دنیا مجھے جن راستوں پر لانا چاہ رہی ہے طارق، اب میں انہی راستوں پر آ گیا ہوں، اور ابتدا میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، میری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ طارق نے میرے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کیا اور چونک پڑا، وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہی فضول بات اس نے آہستہ سے کہا، مجھے فوراً ان کے بارے میں پتہ بتا دو، ورنہ آج جیسی رات اس سے قبل تمہاری زندگی میں کبھی نہ آئی ہوگی۔ یقین کرو طارق، آج میں نے خود پر بے بسی کے تمام لبادے جو میں نے اوڑھ رکھے تھے وہ اتار دیے ہیں۔ آج سے میں بے بس انسان نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، پستول میری جیب سے باہر نکل آیا، اور پستول دیکھ کر طارق اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ خوب، تو تم تیار ہو کر آئے ہو منصور، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بے وقوف ہوں، تمہارے حکم میں میرے آدمی موجود ہیں، اس نے مذاق کے انداز میں کہا، لیکن میں نے پلٹ کر نہ دیکھا، میں اس کی چال سمجھ چکا تھا۔ تم غلط سوچتے ہو طارق، بالکل غلط سوچ رہے ہو۔ جیل میں میں نے بہت کچھ سیکھا تھا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے آخری وقت تک میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی وہ معصومیت قائم رکھنا چاہتا تھا جو میری ماں اور بہن کا عطیہ تھی، لیکن اب میں کیا کروں؟ تمہیں جواب تو دینا ہوگا طارق، ورنہ۔ میں نے پستول سیدھا کر لیا، اور طارق پہلی بار کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں منصور، مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ممکن ہے سیٹ جبار، تم اس کے مہرے ہو طارق، تم اس کے خاص کارندے ہو، آج تک میرے خلاف جو کچھ بھی ہوا اس کے روح رواز تم ہی رہے۔ وقت مت ضائع کرو، بتاؤ وہ دونوں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ میں نے تم سے کہہ دیا نا منصور، میں نہیں جانتا، طارق نے کہا، اور میں نے گولی چلا دی۔ طارق کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اس دھمکی کو عملی جامہ پہنا سکوں گا۔ گولی اس کے بازو کو زخمی کرتی ہوئی گزر گئی، اس کی چیخ کے ساتھ ہی لڑکی کی چیخ بھی ابھری تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اس طرح لہرانے لگی جیسے بے ہوش ہو رہی ہو۔ طارق کا پورا بازو خون سے تر ہو چکا تھا، طارق اب بری طرح بدحواس ہو گیا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے زخمی بازو پکڑے بولا، یقین کرو منصور، میں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے زخمی ہاتھ پر دوسرا فائر کر دیا، اس بار کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ طارق زمین پر گر پڑا، اب وہ شدید درد سے کراہ رہا تھا۔ وہ اس گھر سے کس طرح نکلی؟ میں ان دنوں یہاں نہیں تھا، تم کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہو۔ آہ، تم یقین کرو، اگر میں کچھ جانتا ہوتا تو ضرور بتا دیتا۔ وہ تڑپنے لگا، طارق میں تمہیں ایک ہاتھ سے محروم کر رہا ہوں، یہ ابتدا ہے، مجھے اپنی ماں اور بہن کا پتہ چاہیے، اور یہ کام تم ضرور کرو گے، میں تم پر نگاہ رکھوں گا۔ طارق مر گئے تو دوسری بات ہے، زندہ رہے تو صرف اس شرط پر کہ میری ماں اور بہن کا پتہ معلوم کر کے بتا دو گے، میں جلدی دوبارہ تم تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور اس بار تمہیں دونوں آنکھوں سے محروم کر دوں گا، سمجھے طارق؟ جو کہہ رہا ہوں وہی کروں گا۔ میں نے لگاتار تین فائر کیے، نشانہ طارق کا زخمی بازو تھا۔ طارق
بری طرح تڑپ رہا تھا، اس کے حلق سے کراہیں اور چیخیں نکل رہی تھی۔ وہ جان بچانے کے لیے دیوار کی طرف کھسک رہا تھا۔ دوسری طرف لڑکی بے ہوش ہو کر اوندھی پڑی تھی، لیکن طارق اس شدید تکلیف کو زیادہ برداشت نہ کر سکا اور دیوار کی طرف تیز تیز کھسکتے ہوئے بے ہوش پڑ گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، میں چند لمحے اسے کھڑا دیکھتا رہا اور پھر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے ٹھوکر مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن طارق پر گہری بے ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہوا۔ تب میں نے لڑکی کی طرف غور سے دیکھا، وہ اچانک سیدھی ہو گئی۔ میں نے پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے منصور، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی۔ میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی بلکہ نتائج کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے یہ ایکٹنگ اس لیے کی تھی کہ وہ مجھ سے کسی امداد کا طالب نہ ہو۔ میں نے تیز نگاہوں سے پینی کو دیکھا، لیکن اب تم کیا چاہتی ہو؟ میں تم سے ہمدردی رکھتی ہوں منصور، کسی قدر حالات میرے علم میں بھی ہیں، لیکن میں نے یہ حالات سن کر فیصلہ کیا تھا کہ تم عام قسم کے ایک ناکارہ انسان ہو، اور یقین کرو منصور، ناکارہ لوگوں سے کسی کو ہمدردی نہیں ہوتی۔ تم اگر تیز دوڑ لگاؤ گے تو کوئی تمہارے ساتھ چند قدم چلنے میں شرم محسوس نہیں کرے گا، لیکن ایک ساکت اور جامد وجود کسی کے لیے پرکشش کبھی نہیں ہوتا۔ میں طارق کی ساتھی ہوں، لیکن مجھے اس سے ہمدردی نہیں تھی۔ وہ ایک ظالم، خود غرض اور گندی فطرت کا انسان ہے، اور ایسے لوگوں کے دوست بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہو منصور، یہ باتیں کر کے میں جان بچانے کی کوشش نہیں کر رہی، کیونکہ جان بچانے کا ایک ہی طریقہ یہ بھی ہے کہ میں بے ہوش بنی رہتی۔ میں ہوش میں اسی لیے آئی کہ تمہاری مدد کر سکوں۔ کیا تمہیں درون خانہ کچھ راز معلوم ہے؟ میں نے مہوم سی امید کے ساتھ پوچھا۔ یقین کرو نہیں، میں صرف اس کا ایک کھلونا ہوں۔ وہ میرے اوپر اعتبار بھی نہیں کرتا، میرا مطلب ہے اس حد تک اعتبار نہیں کرتا کہ اپنے اندرونی راز مجھے بتائے، لیکن مجھے اس کی ایک خفیہ جگہ کے بارے میں معلوم ہے جہاں اس کے اہم کاغذات رکھے ہوتے ہیں۔ کاغذات؟ میں نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ ہاں، ممکن ہے وہ کاغذات تمہاری ماں اور بہن کے حصول میں تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ کیا تم مجھے ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ میں نے فوراً ہی پوچھا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ اس لیے کیا کہ تمہیں کچھ معلوم ہو، لیکن اچانک یہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اس نے تیز نگاہوں سے طارق کی طرف دیکھا۔ میں نے طارق کے نزدیک بیٹھ کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کے بازو کے جتڑے اڑ چکے تھے، خون بہت زیادہ بہ رہا تھا۔ ان حالات میں طارق کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ بہرحال مجھے اس سے ہمدردی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے جلدی ہوش میں نہیں آئے گا، میں نے فوراً ہی کہا۔ پینی کچھ سوچ رہی تھی اور پھر اس نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، ہوش میں بھی آ گیا تو میں کہہ دوں گی کہ میں ڈاکٹر کو فون کرنے گئی تھی۔ آؤ، اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور میں نے اس کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ ایک راہداری کے دوسرے سرے پر ایک سایہ نظر آیا جسے پینی نے بھی دیکھ لیا اور دہشت زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی اور بھی ہے کیا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ منصور، کوئی اور بھی موجود ہے؟ اس کی بالکل فکر نہ کرو، میرا ساتھی ہے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اوہ اچھا، تب تو ٹھیک ہے۔ وہ تیزی سے عمارت کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑی۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر وہ لکڑی کے ایک خوبصورت شیلف کے پاس کھڑی ہو گئی اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، تمہیں بھی میری مدد کرنی پڑے گی منصور۔ کمروں وغیرہ کی کیفیت ایسی کر دو جیسے تم نے یہاں کی سخت تلاشی لی ہے اور اس الماری تک پہنچے ہو۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو۔ میں نے اسے اطمینان دلایا اور اس کے کہنے کے مطابق الماری کو نیچے گرا دیا۔ الماری کی اگبی دیوار میں ایک تجوری نصب تھی۔ پینی نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی چابی کے بارے میں بھی معلوم ہے، لیکن براہ کرم پستول کی گولی سے اس کا تالا توڑ دو، کاغذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کافی ذہین ہو پینی۔ نہیں منصور، 4 سال سے ایک جرائم پیشہ شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ براہ کرم جلدی کرو، اس کے بعد مجھے ڈاکٹر کو بھی بلوانا ہے، وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ اور میں نے فائر کر کے تجوری کا تالا فوراً ہی توڑ دیا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنا پستول دوبارہ لوڈ کر لیا۔ تجوری میں نوٹوں کے بنڈل پڑے ہوئے تھے، سونے کی چند چھوٹی اینٹیں بھی ایک طرف چنی گئی تھی، لیکن میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور نچلے حصے میں رکھے فائل اٹھا کر اپنی تحویل میں لے لیے۔ پینی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان کے علاوہ بھی کچھ کاغذات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بس اس تجوری میں اس کے بارے میں اتنے ہی کاغذات تھے۔ ویسے منصور، تم اس ناجائز دولت کو یہیں چھوڑ دو گے؟ دولت؟ میں نے حقارت سے نوٹوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ نہیں پینی، مجھے اس غلاظت کے ڈھیر سے کوئی دلچسپی نہیں، میرا صرف ایک مشن ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میری ذات میں تو بڑے بڑے تاج محل چھپے ہیں، یہ حقیر سی چیزیں انہیں مسمار نہیں کر سکتی۔ کاش ان کاغذات میں میری گمشدہ جنت موجود ہو، میں نے تجوری بند کی اور اس کے بعد کمرے کی دوسری چیزوں کو تتر بتر کرنے لگا۔ پینی اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، پھر میں اسے لے کر دوسرے اور پھر تیسرے کمرے میں پہنچا۔ یہاں بھی میں نے اپنے نشانات بنائے جیسے میں نے یہاں کی تلاشی لی ہو، اور پینی کی طرف دیکھا۔ تم مطمئن ہو گئی پینی؟ ہاں کافی حد تک۔ منصور میں تمہاری مزید کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ اس سے زیادہ میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا پینی۔ مجھے کوئی ایسا فون نمبر دے سکتے ہو منصور جہاں میں تم سے رابطہ قائم کر سکوں؟ میرے پاس اپنے خلوص کو پیش کرنے کے لیے کوئی سند نہیں، لیکن میں تم سے مزید تعاون کرنے کی خواہش مند ہوں۔ میں ایک گندی سی بستی میں رہتا ہوں پینی، اور میرے وسائل بہت زیادہ محدود ہیں۔ میں تمہیں کہاں کا فون نمبر دوں؟ ویسے اگر تم چاہو تو مجھے کوئی ایسا نمبر دے دو جس پر میں وقت مقررہ پر تم سے کوئی بات کر سکوں۔
اوہ
یہ بھی تو ٹھیک ہے، تو پھر کل شام کو 7 بجے تم مجھے اس نمبر پر رنگ کر لینا۔ اپنا نام مت بتانا، کوئی بھی بولے مجھے طلب کر لینا۔ پینی نے ایک فون نمبر دہرایا اور میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ مجھے بتانا منصور کہ تمہیں ان کاغذات میں اپنی ماں اور بہن کا کچھ پتہ ملا یا نہیں، اس کے بعد میں تمہیں مزید حالات سے آگاہ رکھوں گی۔ تمہارا شکریہ پینی، اس وقت جو بھی میری مدد کر رہا ہے میں ساری زندگی اسے فراموش نہیں کر سکوں گا۔ ویسے تمہیں تو ان حالات سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے اب تم کیا کرو گی؟ میں طارق کے ڈاکٹر کو فون کروں گی اور اسے طارق کی حالت سے آگاہ کروں گی، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تب پھر خدا حافظ پینی، ایک بار پھر تمہاری اس مدد کا بہت شکریہ۔ بہرحال اگر تمہیں میرے خلاف گواہی بھی دینی پڑے تو تم خود کو مجرم کبھی نہ سمجھنا، ظاہر ہے اس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار بھی ہوگا۔ میں بھی تمہاری طرف سے دل میں کبھی میل نہیں رکھوں گا، میں نے کہا اور پینی سے رخصت ہو کر باہر آ گیا۔ ایاز میرے اندازے کے مطابق دیوار کود کر واپس کار کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور ایاز دوسری طرف سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ فائل میری گود میں رکھی ہوئی تھی، ایاز نے وہ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ گولیوں کی آواز باہر سنی گئی ہوگی کہ نہیں؟ میں نے فوراً ہی پوچھا۔ ہاں میں تو اس وقت اندر ہی تھا، لیکن صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے باہر آ کر بھی حالات کا جائزہ لے لیا تھا۔ مکانات دور دور ہونے کی وجہ سے کوئی متوجہ نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ اتنی بڑی عمارت میں ان دونوں کے سوا کوئی اور بھی نہ تھا۔ یہ اس کی خفیہ رہائش گاہ ہے جس کے بارے میں دوسروں کو کچھ نہیں بتایا گیا، اور اسے خفیہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ملازم بھی نہیں تھے۔ لیکن تمہیں اس عمارت کا پتہ کہاں سے ملا تھا منصور بھیا؟ میری ایک ہمدرد مددگار ہے، تمہیں بھی اس بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے اب میرے مددگاروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایاز، یہاں موجود لڑکی بھی میری دوست بن چکی ہے۔ اب ان لوگوں کا زوال آ چکا ہے، یہ سب اسی بات کی علامت ہے، ایاز نے فوراً ہی کہا۔ میں اور پینی باہر نکلے تھے تو تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ وہی موجود تھا، تم لوگ اچانک نکل آئے تھے اس لیے بمشکل بھاگ کر راہداری میں پہنچا تھا۔ ہم نے تمہیں دیکھ لیا تھا، کوئی دوسرا ہوتا تو بچ نہیں سکتا تھا، سمجھے؟ آئندہ خیال رکھوں گا، ایاز نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی رہائش گاہ پر پہنچ چکے تھے، خاصی رات گزر چکی تھی۔ ایاز نے مجھ سے چائے کے لیے پوچھا اور میں نے شکریہ کے ساتھ اسے چائے بنانے کے لیے کہہ دیا۔ ایاز چلا گیا تو میں فائل لے کر بیٹھ گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، تینوں فائلوں میں کافی کاغذات رکھے تھے اور یہ سارے کاغذات بلیک میلنگ کے سلسلے میں تھے۔ کمبخت طارق چند پولیس افسروں کو بھی بلیک میل کر رہا تھا۔ میں نے سرسری طور پر کاغذات کا جائزہ لینا شروع کیا اور پھر دوسری فائل کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا، یہ فائل لیڈی جہانگیر کی تھی، تصویریں اور ان کے نیگیٹو اور کچھ دستاویز بھی تھے جو اس نے لیڈی جہانگیر سے حاصل کی تھی۔ گویا لیڈی جہانگیر اس کے چنگل سے آزاد تھی۔ اور پھر دھڑکتے دل سے میں نے اس تیسری فائل کو دیکھا۔ اس فائل میں مجھے ایک کاغذ کے سوا اور کوئی کام کی چیز نہ ملی۔ یہ ایک خط تھا جو دبئی سے آیا تھا، اور اس میں کسی نے طارق کو لکھا تھا کہ اس نے ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے اور طارق کو چاہیے کہ وہ اس سے تعاون کرے۔ لکھا تھا، ڈیئر طارق، امید ہے خیریت سے ہوگے، نئے جہانوں کی تلاش میں یہاں تک پہنچا ہوں، کام کے لوگوں کو تلاش کرتا پھرتا ہوں اور کچھ نئے ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، بالآخر ایک کام تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ توجہ سے سنو، آج کل اپنے وطن میں رینگروٹ ایجنسیوں کا کاروبار زوروں پر ہے، لوگ مشرق وسطی کی دولت سمیٹنے کے لیے دھڑا دھڑ یہاں آ رہے ہیں، ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں، نوجوان بھی اور بوڑھے بھی۔ ایک خوبصورت سا دفتر بنا کر نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو یہاں بھیجنے کا انتظام کرو، خیال رہے کہ لڑکیاں 17 سے 22 سال کے درمیان ہی ہوں۔ یہاں کا انتظام میں سنبھال لوں گا، ایسے طریقے سے انہیں یہاں وصول کریں گے کہ کوئی قانونی گڑبڑ بھی نہ ہوگی۔ یہاں کوئی خفیہ گروہ یہ کام کر رہے ہیں اور دولت سمیٹ رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں قرب و جوار میں کافی قیمت پر نکل جاتی ہیں۔ بہت سے غیر مقامی افراد یہ کام بڑے اعلیٰ پیمانے پر کر رہے ہیں۔ اگر تم اس تجویز پر کچھ دلچسپی محسوس کرو تو مجھے لکھ بھیجو، میں آئندہ ماہ پہنچ جاؤں گا تاکہ تمہیں پوری تفصیلات سے آگاہ کر کے ضروری امور پر گفتگو کر سکوں۔ تمہارا سلیم۔ خط کے پیچھے دبئی کا پتہ لکھا تھا۔ میرے ذہن میں چند نئے دروازے کھلے۔ میں ایک اور خیال کے ساتھ اٹھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کہیں میری بہن اور امی بھی اسی سلوک کی بھیڑ تو نہیں چڑھ گئیں؟ اشتہارات اور اس کے جواب میں خاموشی اس بات کی دلیل تھی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر ایسا ہو چکا ہوگا تو وہ اب کہاں ہوں گی، نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ میرا دل روتا رہا۔ اسی اثنا میں ایاز چائے لے کر آ گیا۔ اس نے میرے آنسوؤں پر غور سے مجھے تڑپ کر دیکھا۔ کیا ہو گیا بھیا، خیریت تو ہے؟ وہ بیتابی سے بولا۔ کوئی خاص بات نہیں ایاز، بس ایسے ہی۔ پھر بھی فائلوں میں اور کوئی خاص بات دیکھی ہے کیا؟ ہاں ایاز، ان میں میری ماں اور بہن کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملی، لیکن ایک اور گندے کاروبار کا پتہ چل گیا۔ یہ لوگ لڑکیوں کی سمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ بس یہ دیکھ کر رونا آ گیا کہ کہیں میری ماں اور بہن بھی اسی سلوک کی بھینٹ تو نہیں چڑھ گئی۔ خدا ان لوگوں کو غارت کرے بھیا، کیسے بے درد اور بے ضمیر لوگ ہیں، ایاز نے درد مند لہجے میں بولا۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ تھوڑی دیر میں چسکیاں لیتا رہا، پھر میں نے ایاز سے کہا، اماں اور بہن میری نظروں سے دور ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا اللہ ہی جانے۔ اس سانحے کا رد عمل مجھ پر بہت خطرناک ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک بدترین مجرم بن جاؤں گا اور اس وقت تک قتل و غارت کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ خدا کی قسم ایاز، میں امی اور فریدہ پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا بدلہ لوں گا۔ ابھی چند لمحے قبل میں نے سوچا تھا کہ ان فائلوں کے ذریعے جن لوگوں کو انصاف مل گیا ہے یا مل رہا ہے، میں انہیں کاغذات واپس کر کے انہیں اس اذیت سے نجات دلوا دوں گا، لیکن اب میں ان کی پوری قیمت وصول کروں گا۔ انہیں اپنے جرائم کی پوری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ جرم کرتے ہیں اور اپنی دولت کے بلبوتے پر محفوظ رہتے ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ لوگ کس طرح جرم کو چھپا سکتے ہیں۔ بہت اعلیٰ پیمانے پر کام کروں گا ایاز، آخر میں ہی شرافت کیوں اپناؤں جبکہ دنیا نے یہ تصور چھوڑ دیا ہے۔ ایاز خاموشی سے چائے پیتا رہا اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال بھیا، اب حالات دیکھو، طارق کا دوسرا قدم کیا ہوتا ہے۔ میں نے اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ مجھے میری پیاری ماں اور بہن کے بارے میں کچھ بتا سکے گا۔ میں پھر اس کے پاس جاؤں گا اور اس کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک کر دوں گا۔ میں اسے ایسا مزہ چکھاؤں گا ایاز کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اب تمہارا دوسرا قدم کیا ہوگا بھیا؟ فی الوقت تو کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد باریک بینی سے ہمیں حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ قانونی طور پر طارق ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ فی الوقت تو اسے ہسپتال میں رہنا ہوگا اور جو کاروائی کرے گا سیٹ جبار براہ راست کرے گا۔ تم ایک کام کرو ایاز، وہ یہ کہ شہر میں جتنی بھی ریکروٹنگ ایجنسیاں ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور ان کے لیے ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بے روزگار نوجوان اور اس کی خوبصورت بہن جو نوکری کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے تمہیں ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر حاصل کرنا ہوگی جسے تم کسی فوٹوگرافر سے بھی حاصل کر سکتے ہو۔ میں یہ کام کر لوں گا بھیا، بس تم آرام کرو، کام بہت صبر آزما ہے، میں نے کہا اور ایاز گردن ہلا کر اٹھ گیا۔ دوسری صبح میں نے سب سے پہلے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ایاز سے وہ کاغذات منگوائے اور انہیں کھنگالنے لگا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، ایاز اپنے کام کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے میں کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، یعنی بالوں کا انداز بدل لیا، آنکھوں پر عینک لگا لی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نگاہ خراب ہے۔ در حقیقت اس معمولی سے تبدیلی سے ایاز کی صورت کافی بدل چکی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو تم واقعی ذہین آدمی ہو ایاز، میرا خیال ہے اگر ذرا سی محنت اور کر لی جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کروں گا، دیکھتے رہو منصور بھیا، جب تم نے ایاز کی زندگی تبدیل کر دی ہے تو صورت میں خود ہی تبدیلی آ جائے گی، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایاز باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں کاہلوں کی طرح بیٹھا رہا اور پھر میں بھی ایاز کی نقالی شروع کرتے ہوئے اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ کوئی خاص کام تو کرنا نہیں تھا، میں آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو مختلف انداز میں بدلنے کی کوشش کرتا رہا اور باریک مجھے اور تھوڑی پر پلاسٹک کا موٹا سا تل لگا کر اور آنکھوں پر عینک چڑھا کر میں نے خود کو بدلا ہوا محسوس کیا اور لباس پہن کر تیار ہو گیا۔ لیکن یہاں کے ملازمین ذہن سے نکل چکے تھے، اور خاص طور سے آفت کی پڑیا حسینہ جو دروازے کے باہر قدم رکھتے ہی مجھے فوراً مل گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ اے سنو، کون ہو تم؟ اس نے مجھے کترا کر نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، اور میں فوراً ہی رک گیا۔ آدمی ہوں اور کون؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں، مگر کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ منصور بھیا کہاں ہیں؟ وہ مجھے بالکل نہیں پہچان سکی تھی۔ اندر ہیں۔ تمہارا نام حسینہ ہے نا؟ ہاں ہے۔ تو پھر وہ تمہیں بلا رہے ہیں، میں نے کہا، اور حسینہ جلدی سے آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر میں نے کار سٹارٹ کی۔ خطرہ تھا کہ حسینہ کہیں پیچھے دوڑی چلی نہ آئے، اس لیے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سب سے پہلے چمن کے اڈے کا رخ کیا۔ چمن اس دوران موجود نہ تھا، اس لیے میں نے اسی سے ملاقات کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو میں قرب و جوار میں چکراتا پھرتا رہا، اور پھر گاڑی ایک جگہ کھڑی کر کے پیدل چمن کے اڈے کی طرف چل پڑا۔ استاد چمن اندر موجود تھا۔ ایک آدمی نے مجھے اس کے پاس پہنچا دیا۔ چمن چند لمحے تو گہری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ اس وقت یہاں کون آ گیا۔ خیریت تو ہے منصور؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس ملاقات نہیں ہوئی تھی اس لیے آ گیا، کل تو شہر میں تھا ہی نہیں، کام سے گیا تھا۔ ویسے بھی میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ زیادہ میل جول نہیں رکھوں گا تم سے۔ مجھ سے تو ہر قسم کے لوگ ملتے جلتے رہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کی نگاہ میں آ جاؤ۔ ویسے شکل اچھی بدلی ہے، ایک نگاہ میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ اگر تم کہو تو کسی ایسے آدمی سے ملاقات کروا دوں جو میک اپ کا ماہر ہو اور تمہیں بہترین مشورے دے سکے۔ نہیں چمن، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے ابھی، میں نے پچھلی رات اس کھیل کی ابتدا کی ہے۔ او خوب، چائے منگواؤں تمہارے لیے؟ چمن نے فوراً ہی پوچھا۔ نہیں، اس کی بالکل ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ جیسی تمہاری مرضی۔ ہاں تو کیا کھیل شروع کیا ہے تم نے؟ چمن نے پوچھا۔ میں نے اسے طارق کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ چمن کسی خیال میں ڈوب گیا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ممکن ہے طارق کو اس کی بابت معلوم ہی نہ ہو، اب اسے میری ماں اور بہن کی تلاش کی کوشش کرنا پڑے گی۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا حساب تو ابھی باقی ہے، میں نے فوراً ہی جواب دیا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، بہرحال منصور تم نے جب اس کھیل کا آغاز کر ہی دیا ہے تو تمہیں کافی محتاط رہنا پڑے گا۔ زیادہ لوگوں کو خود سے قریب نہ کرو، خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہو، یہ میری پہلی نصیحت ہے۔ ابھی میں بالکل ابتدائی دور میں ہوں چمن، مجھے تم لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن بہت جلد میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں منصور، میری بالکل فکر نہ کرو، تم فطرتاً شریف آدمی ہو اور لوگوں پر جلدی بھروسہ کر لیتے ہو، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور کچھ سناؤ، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، ایاز تو اب تمہارے ساتھ ہی ہے نا؟ ہاں میں نے اسے کام سے لگا رکھا ہے۔ چمن استاد، کیا تمہارے علم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مشرق وسطی میں لڑکیاں سمگل کرتے ہوں؟ میرے علم میں نہیں، تم سے ہر قسم کے لوگ ٹکراتے رہتے ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو ایسے لوگوں کا پتہ چلانے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، چمن نے فوراً ہی جواب دیا۔ میں تھوڑی دیر چمن کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ فی الوقت کوئی پروگرام نہ تھا، پروفیسر شیرازی یاد آئے لیکن ان سے ملنے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہاں جاتا تو نصیحتوں کا انبار، سرخات کی محبت اور نہ جانے کون کون سی باتیں میرا استقبال کرتی۔ اب میں ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ سینے کی جلن جس مقام پر لے آئی تھی وہاں سے اب واپسی ممکن نہ تھی۔ بہت دیر تک آوارہ گردی کرتا پھرتا رہا، پھر ایک پبلک مقام سے جہانگیر لمیٹڈ فون کیا۔ دوسری طرف سے فون ریسیو ہونے کے بعد میں نے لیڈی جہانگیر سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور چند لمحے بعد ان سے رابطہ قائم کر دیا گیا۔ منصور بول رہا ہوں۔ اوہ منصور، خیریت؟ میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں، بہت سی فکریں آپ نے پال رکھی ہیں۔ لیڈی صاحبہ، ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ بولو کب کہاں؟ لیڈی جہانگیر نے بےتابی سے پوچھا۔ گھر پر حاضر ہو جاؤں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ شام کی چائے میرے ساتھ پی لو۔ لیڈی جہانگیر نے فوراً ہی پیشکش کی۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، 5:30 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھ کر طبیعت میں اکتاہٹ سی محسوس کی، اس لیے واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر میں داخل ہونے سے قبل مونچھیں وغیرہ میں نے اتار لی اور پھر اندر داخل ہوا۔ حسینہ بڑے پرجوش انداز میں مجھے کسی اجنبی آدمی کے بارے میں اطلاع دے رہی تھی جو میرے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ میں دیر تک اس سے اس شخص کے بارے میں سوالات کرتا رہا۔ اس لڑکی کی معصومیت مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ 4 بجے ایاز واپس آیا، اور اس نے اپنی معلومات کی رپورٹ پیش کی۔ عمدہ کام کیا تھا اس نے، تین ایسی ایجنسیوں کا پتہ لگا لیا تھا لیکن ان میں سے ایک بھی کام کی نظر نہیں آئی۔ کوئی شخصیت طارق سے منسوب نظر نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے ایاز، آرام کرو، میں ذرا باہر جاؤں گا۔ کوئی خاص پروگرام ہے کیا؟ نہیں، بس ایسے ہی کسی سے ملنے جانا ہے، میں نے جواب دیا اور ایاز نے پھر کوئی سوال بھی نہ کیا۔ ٹھیک 5 بجے تیار ہو کر میں باہر نکل آیا۔ گاڑی کے آئینے میں دیکھ کر میں نے مونچھیں چپکا لی اور پھر کار کا رخ لیڈی جہانگیر کی کوٹھی کی طرف کو کر دیا۔ لیڈی جہانگیر نے اپنی کوٹھی کے برامدے میں میرا استقبال کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی لیکن انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ خوب حلیہ بدلا ہے جناب نے، ایک نگاہ میں تو میں پہچان ہی نہ سکی۔ آؤ، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا اور مجھے لے کر اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم کے بجائے وہ مجھے اپنی خوابگاہ میں لے گئی۔ بیٹھو منصور، خیریت تو ہے؟ آپ کے لیے 2 خوشخبریاں لے کر آیا ہوں لیڈی صاحبہ، میں نے فوراً ہی کہا۔ اوہ، میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری وہ ہوگی جب تم یہ بتاؤ گے کہ تمہاری امی اور بہن مل گئی ہیں۔ ہاں، شاید کبھی یہ خوشخبری بھی سنا دوں، فی الحال آپ کی ایک امانت لایا ہوں، میں نے کہا اور بیگ سے وہ فائل نکال کر لیڈی جہانگیر کی طرف بڑھا دی جس میں ان کے کاغذات وغیرہ موجود تھے۔ کیا ہے یہ؟ لیڈی جہانگیر نے اشتیاق سے کہا اور مسکراتے ہوئے فائل کھول لی۔ اس نے پہلے 1-2 کاغذ دیکھے، اس کی سمجھ میں شاید کچھ بھی نہ آیا۔ پھر اس نے تصویروں کا لفافہ نکالا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر غور سے دیکھی۔ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دوبارہ تصویر اٹھائی اور اس طرح دیکھنے لگی جیسے اس کی بینائی متاثر ہو گئی ہو۔ اس کے بعد اس نے دوسری تصویریں نکالی اور انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ تصویریں دیکھنے کے بعد اس نے کاغذات دیکھے اور وہ دیر تک گردن نہ اٹھا سکی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے میری موجودگی کا احساس ہی نہ رہا ہو۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا اور وہ اس طرح بھی انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی گویائی سلب ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی اس حالت پر رحم آنے لگا اور میں نے جرت کر کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خود کو کنٹرول کریں لیڈی صاحبہ، کیا یہ بات آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ میں نے محبت آمیز انداز میں کہا۔ منصور، 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 اس بار وہ چیخنے کے سے انداز میں بولی اور اٹھ گئی ایسے بے اختیار ہو کر کہ اسے تن من کی سد بد نہ رہی۔ اب وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کیفیت پر میں نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا۔ میرے ہاتھ اس کی پشت پر تھپکیاں دے رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی عالم میں کھڑی رہی۔ اس کی اس بے پناہ خوشی سے مجھے بھی دلی مسرت ہوئی تھی۔ میں کسی کے کچھ کام تو آیا، آج تک دوسروں پر بوجھ تھا لیکن آج جب میں نے زندگی میں پہلا قدم رکھا تھا میں خود بھی کسی کے کام آ سکتا تھا۔ منصور، لیڈی جہانگیر نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے غور سے دیکھا۔ پتہ نہیں ان نگاہوں میں کیا تھا، اظہار تشکر، اظہار ممنونیت، اظہار محبت اور نہ جانے کیا کیا۔ میرے ہاتھ بے اختیار اس کے ریشمی بالوں میں الجھ گئے۔ اس کے اس درجے کے اظہار نے میرے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی کے جذبات جگائے۔ کافی دیر بعد وہ نارمل ہو سکی اور پھر اس نے میرے سینے سے سر لگا لیا۔ کیسے یقین کر لوں منصور، کیسے یقین کر لوں، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ مجھے خوشی ہے لیڈی صاحبہ کہ میں آپ کے کسی کام تو آیا، ان کاغذات اور تصاویر نے آپ کو ذہنی طور پر پریشان کر رکھا تھا، مجھے انتہائی مسرت ہے کہ آپ اس کی گرفت سے آزاد ہو چکی ہیں۔ منصور، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ منصور، برائے کرم ان چیزوں کا صحیح طور سے جائزہ لیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں رہ گئی؟ نہیں، ان میں نیگیٹو بھی موجود ہیں، وہ مسرت بھرے لہجے میں بولی۔ تب برائے کرم پہلے آپ میرے سامنے ان تمام چیزوں کو جلا دیجئے، انہیں ختم کر دینے کے بعد ہم کوئی دوسری بات کر سکیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، خود باہر جا کر ماچس لائیں اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ میں اس کی اس جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کی تمام اضطراری کیفیت میں میں اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ واش بیسن میں ساری چیزوں کو رکھ کر اس نے آگ لگا دی۔ ذرا سی دیر میں ساری چیزیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ تب اس نے سکون کا سانس لیا اور بیسن کا نل کھول دیا۔ رات کا آخری ذرہ بھی بہ گیا تو میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ذرا سی دیر میں لیڈی جہانگیر کے چہرے کی کیفیت بدل چکی تھی، وہ بہت مطمئن اور مصروف نظر آنے لگی تھی۔ اب تو بتا دو منصور، یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگی؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ یہ سوال دوسری خوشخبری سے منسلک ہے۔ میں نے اس کام کا تذکرہ کیا جس کے خواہش مند یہ لوگ تھے، اور ابتدائی مہم کے طور پر میں نے طارق کا ایک ہاتھ زخمی کر دیا ہے، اس وارننگ کے ساتھ کہ وہ مجھے میری ماں اور بہن کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرے گا، ورنہ میرا دوسرا وار اس کی آنکھوں پر ہوگا۔ میں اسے قتل کر بھی سکتا تھا لیکن میں اسے ایک آخری موقع دینا چاہتا ہوں، اور میری یہ دھمکی سیٹ
جبار کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ اوہ تو تم نے، ہاں اس کے لیے ایک ہاتھ میں 3 گولیاں ماری تھی اور اب وہ کسی ہسپتال میں پڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ فائل بھی حاصل کر لیے۔ تمہیں اس عالم میں بھی میری الجھن کا احساس رہا منصور؟ لیڈی جہانگیر نے ممنونیت سے کہہ دیا۔ ہاں میں اپنے ہمدردوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ تم نے اس سے یہ فائل طلب کی تھی؟ نہیں، بلکہ میں نے اسے زخمی کرنے کے بعد گھر کی تلاشی لی اور کچھ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ بہت کچھ سے تمہاری کیا مراد؟ آپ کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ بلیک میلنگ لسٹ بھی میرے ہاتھ لگ چکی ہے اور سٹف بھی میرے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تو اسے معلوم نہیں ہے کہ تم میرے لیے، میرا مطلب ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان مفاہمت ہو چکی ہے؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں جانتا اس بات کو، میں نے جواب دیا۔ اور لیڈی جہانگیر کسی سوچ میں ڈوب کر پھر بولی، اس سے ہم ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں منصور۔ کیا؟ میں نے فوراً ہی سوال کیا۔ میں کسی مناسب ذریعے سے اس کے زخمی ہونے کی خبر ملنے کے بعد اس کی عیادت کروں گی اور چند ماہ تک باقاعدگی سے اسے وہ رقم ادا کرتی رہوں گی جو اسے دیتی رہی ہوں، تاکہ اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رابطہ ہے۔ اس طرح میں تمہارے خلاف ہونے والی کاروائیوں سے باخبر رہوں گی اور تمہیں ان کے بارے میں مطلع کرتی رہوں گی۔ ترکیب تو بہت عمدہ ہے، لیکن آپ میرے لیے یہ تکلیف۔ منصور، لیڈی جہانگیر نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، وہ پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اتنی غیریت کی گفتگو مت کرو، تمہیں نہیں معلوم میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ اس بدبخت نے کئی بار مجھے برے مقاصد کے لیے استعمال کیا، میں وہ سب کچھ کرنے پر مجبور تھی جس کا وہ مطالبہ کرتا تھا۔ تم خود سوچو منصور، میرا معاشرہ جس میں میرا ایک باعزت مقام ہے، لیکن اگر میرے کسی گھناؤنے جرم کا انکشاف ہوتا ہے تو پھر میری کیا پوزیشن رہ جاتی ہے؟ ہاں یہ تو درست ہے۔ تو پھر میری روح کو زنجیروں سے آزاد کروانے کے بعد بھی تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے کوئی کام کر کے تکلیف محسوس کروں گی؟ منصور، میری ایک اور درخواست ہے۔ منصور، مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر میں بھروسہ کر سکوں، جس کی ذات کو میں کسی طور پر اپنی ذات سے منسلک سمجھ سکوں۔ میری ذات پر مکمل بھروسہ کرو، مجھے اپنے مشن میں شریک سمجھو۔ میری خواہش ہے منصور کہ میں خود کو تنہا سمجھ کر یہ مشن مکمل کر لوں گی۔ مجھے احساس ہوگا کہ میں بھی کسی کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہوں، میرا کوئی اپنا بھی ہے۔ لیڈی جہانگیر کی آنکھیں بھیگ گئیں، میں اس کے لہجے کی سچائی محسوس کر سکتا تھا۔ میرا دل اس کے سچے جذبات سے پگھل رہا تھا۔ وہ بیچاری اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی تھی، اس کے ہونٹوں سے اس کا خلوص الفاظ کی شکل میں ٹپک رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے لیڈی صاحبہ، آپ مجھے ایسا مقام دے رہی ہیں جس کے قابل نہیں ہوں۔ میری اور آپ کی حیثیت اور مقام میں بہت فرق ہے۔ میں تو تقدیر کے بھنور میں پھنسا ہوا ہوں، جو کسی کی ذات کے لیے بوجھ تو بن سکتا ہے لیکن اس کا سہارا نہیں۔ لیکن اگر آپ مجھے سہارا دے رہی ہیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ میری تقدیر بھنور سے نکل رہی ہے۔ آج سے تم کسی طور خود کو کمتر محسوس نہیں کرو گے، جو کچھ کرو گے پورے اعتماد سے کرو گے۔ سچے انسان کی حیثیت سے وعدہ کرو منصور کہ اپنی کسی الجھن کو مجھ سے نہیں چھپاؤ گے۔ ٹھیک ہے لیڈی صاحبہ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ طویل عرصہ گزر گیا ہے منصور، بہت طویل عرصہ، جب سے کسی نے مجھے میرے نام سے نہیں پکارا، جہانگیر نے بھی نہیں، کیونکہ میں ان کے ہونٹوں سے یہ نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ تم میری یہ خواہش بھی پوری کر دو۔ اوہ، کس نام سے پکارا جاتا ہے آپ کو؟ گل، میرا اصلی نام دردانہ ہے، لیکن بچپن میں مجھے میرے پیارے گل ہی کہا کرتے تھے۔ لیکن میں تو آپ کا ملازم رہ چکا ہوں، یہ بے تکلفی کیسے کر سکوں گا؟ پرانی باتیں ذہن سے نکال دو منصور، کوشش کروں گا، میں نے فوراً ہی جواب دیا۔ ہم دونوں ملازمہ کی طرف دیکھنے لگے، جو چائے اور اس کے ساتھ دیگر لوازمات لے کر چلی آئی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو لیڈی جہانگیر میری مدارت میں لگی رہی۔ انہوں نے میرے لیے چائے بنائی، پھر انہوں نے کہا، جب تم نے ان لوگوں کے خلاف کام شروع کر ہی دیا ہے منصور، تو اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمہیں کچھ اور انتظامات بھی کرنے ہوں گے۔ مثلا تمہارا قیام اب کہاں ہے؟ میں آپ کو چمن کے بارے میں مختصر بتا چکا ہوں گل، میں نے جواب دیا۔ اسی مکان میں رہتے ہو؟ ہاں، میرے خیال میں وہ محفوظ جگہ ہے۔ مجھے وہاں کا فون نمبر دے دو، اس نے کہا۔ میں نے اسے فون نمبر بتایا اور کہا، لیکن انتہائی ضرورت کے تحت مجھے وہاں فون کیجیے گا، اور فون پر کوئی رسمی گفتگو بھی نہ ہو۔ سیٹ جبار کے ہاتھوں کی وسعت بہت زیادہ وسیع ہے۔ بے شک، تم اطمینان رکھو۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ اپنی پشت اور ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے تمہیں چند افراد کی لازمن ضرورت پڑے گی۔ اوہ، ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ قابل اعتماد لوگوں کے لیے کچھ دوسری چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں، وہ دوسری چیزیں میں فراہم کروں گی۔ مثلا، میں نے پوچھا، سرمایہ؟ سیٹ جبار کی بےکنی
صرف ہمارے لیے نہیں وطن کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ ایک ایسا افریت ہے جس کے پنجے ستم میں نہ جانے کتنے افراد تڑپ رہے ہوں گے۔ یہ افریت صرف دولت کے بلبوتے پر اتنا خونخوار ہو چکا ہے کہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا ہے۔ ہم اس کی دولت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اسے پریشان ضرور کر سکتے ہیں۔ تم ایسے آدمیوں کی تلاش شروع کرو جو تمہارے لیے قابل اعتماد لوگ ہوں، انہیں ملازم رکھ لو۔ میں اس مد میں ایک بڑا اکاؤنٹ کھول دوں گی، سارے اخراجات اسی میں سے کرو۔ تمہیں ایک مخصوص اور جامع لائحہ عمل تیار